بسم الله الرحمن الرحیم.
ادارہ اصحاب بر صغیر کی جانب سے پیش خدمت ہے سلسلہ دروس سورہ حجرات، مدرس مولانا خبیب رحمہ اللہ، درس نمبر 5.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی شریر کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں جا پڑو تم کسی قوم پر. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر انجام کار تمہیں ندامت اٹھانی پڑے. واعلموا ان فیکم رسول اللہ، یاد رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر بہت ساری باتوں میں وہ تمہارا کہاں ماننے لگیں، لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ پاک نے ایمان کو تمہارا محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبکم، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر اور نافرمانی کو اللہ پاک نے تمہیں ناپسند کرا دیا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، اللہ کی جانب سے فضل اور نعمت کے مالک. واللہ علیم حکیم، اور اللہ پاک جاننے والا حکمت والا ہے. یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں، جس سورت کا بنیادی موضوع اصلاح نفس سے متعلق ہے، یعنی وہ احکامات دیے گئے ہیں کہ جن احکامات پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرے میں باہمی طور پر الفت، محبت اور رواداری پر مبنی نظام وجود میں آتا ہے، اور انہی بیماریوں کی بنا پر اور انہی امراض کی بنیاد پر کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے، جس کی نشاندہی کی گئی ہے، تو معاشرہ جو ہے وہ جہنم کا نمونہ بن جاتا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ، کوئی آدمی کوئی خبر لے کر آتا ہے. فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے، کوئی شریر آدمی کوئی خبر لے کر آئے، تو خبر کے اوپر کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے یا خبر کے اوپر عمل درآمد کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس خبر کی تحقیق کر لیا جائے کہ وہ خبر آیا سچی بھی ہے کہ نہیں. مسند احمد میں شان نزول کے حوالے سے لکھا ہے، بن المستلق کے سردار تھے حضرت حارث بن زرار بن ازبر رضی اللہ عنہ، یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا دستور تھا کہ چیدہ چیدہ احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کے. فرمایا کہ جاؤ اپنی قوم کو جا کر دعوت دو. انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو جا کر دعوت دوں گا، اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہیں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت متعین فرما دیا کہ یہ سال ہے، سال گزر جائے گا تو تمہارے پاس جو مال ہے اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ لینے میرا قاصد آئے گا، اس کے حوالے کر دینا. وہ گئے اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دی، اور قوم نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے وعدہ کیا تھا ان کو زکوٰۃ کی ترغیب دی، اور انہوں نے جب سال پورا ہوا، وقت آ گیا، تو دیکھا کہ قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا نہیں ہے، تو انہوں نے سارا مال اکٹھا کیا زکوٰۃ کا مال، یہ سوچ کر کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو گئے ہوں یا کوئی ناگواری کی بات نہ پیش آ گئی ہو. قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب خود چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو پوری کی پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، اور وہاں پر یہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تھا کہ بھائی وہاں جائیں اور جا کر وعدے کے مطابق زکوٰۃ لے آئیں. لیکن ہوا یہ تھا کہ ایک روایت کے مطابق وہ گئے اور راستے سے واپس ہو گئے، اس لیے کہ ان کے اور اس قبیلے کے درمیان جس قبیلے سے زکوٰۃ لینے جا رہے تھے پرانی چپقلش چلی آ رہی تھی۔ پہلے جیسے یہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر برسوں برسوں لڑا کرتے تھے، وہ لڑائیاں چلتی تھیں، باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا تھا، بیٹا اپنے بیٹے کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ تمہیں اس کا کیا لینا ہے، انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو یہ جاہلیت کا دور تھا، تو وہ پرانی چپقلش تھی وہ جو چل رہی تھی۔ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کہیں اس چپقلش کی بنیاد پر یہ لوگ مجھے قتل نہ کر دیں۔ یہ واپس ہوئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کے در پہ ہوئے۔ ایک تو یہ روایت، اور ایک روایت کے مطابق جو زیادہ قرین قیاس ہے وہ یہ کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ادھر قوم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے اس لیے اس کے اعزاز کے طور پر اور اس کے اکرام کے طور پر پوری قوم مسلح ہو کر اپنے گاؤں سے اور اپنے علاقے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرے۔ تو پوری قوم جو مسلح ہو کر باہر نکلی بغرض استقبال، استقبال کے غرض سے کہ نبی علیہ السلام کا قاصد آ رہا ہے، ادھر سے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور قاصد گئے جن کی چپقلش اس قبیلے کے ساتھ برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ علاقے سے باہر سارے کے سارے مسلح لوگ کھڑے ہیں تو بجائے اس کے کہ جا کے ان سے پوچھتے یا ان کے قریب جاتے، انہوں نے دور سے دیکھ کر یہ رائے قائم کر لی کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے مارنے کے لیے آئے ہیں۔ فوراً ہی واپس پلٹے، واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ بھائی انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، وہ تو میرے قتل کے در پہ ہوئے تھے تو میں بچ کر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں پھر ایک قافلہ روانہ فرمایا اور یہ بات ہوئی، مشورہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حکم دیا، ظاہر سی بات ہے زکوٰۃ دینے سے اگر انکار کرتے ہیں تو ان کے خلاف کیا کیا جائے، قتال کیا جائے۔ گویا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منکرین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا اس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ زکوٰۃ سے انکار کیا ہے تو اس کے خلاف، کیونکہ ضروریات دین میں سے ہے نا، جس چیز کا دین میں سے ہونا بدیہی طور پر یعنی ظاہری طور پر سب کو معلوم ہو، ان میں سے کسی چیز کا کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس طریقے سے نہیں کرو، تھوڑا صبر کرو۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ قافلہ لے کر جائیں، لشکر لے کر جائیں، لیکن جاتے ساتھ ہی ان کے اوپر حلہ نہیں بولنا ہے اور ان کے اوپر جو ہے جنگ مسلط نہیں کرنی ہے بلکہ باہر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنا کوئی جاسوس، اپنا کوئی آدمی جو ہے وہ ان کے علاقے میں بھیجیں تاکہ وہ دیکھے کہ حقیقی طور پر بھی یہی صورتحال ہے جو ولید ابن عقبہ نے بیان کی ہے یا کوئی اور صورتحال ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے کے مطابق یہاں سے چلے، تو جاتے ہوئے جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حکم تھا اپنا ایک جاسوس اندر بھیجا۔ جاسوس نے آ کر جواب دیا کہ بھائی وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، اسلام کے اوپر قائم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے انہوں نے مال بھی جمع کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ خبر غلط ہے۔ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ادھر سے یہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قاصد نہیں آیا تو اپنی قوم کے ساتھ گئے مال زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر مال دیا اور ساری صورتحال عرض کی کہ بھائی آپ کا قاصد نہیں آیا تھا۔ پھر معاملہ واضح ہوا، یہ جو اتنا بڑا مسئلہ جو پیش آیا وہ ایک تھوڑی سی غلط فہمی کی بنیاد پر پیش آیا، اور قیامت تک کے لیے اب یہ قاعدہ کلیہ مقرر کر دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ فتبینوا۔ اور مسلمانوں کو یہ ایک نصیحت کر دی گئی اور ایک ایسی چیز بتا دی گئی کہ جس کی وجہ سے نزاع سے اور جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے نزاعات اور بہت سارے جھگڑے، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوا کہ 90% جھگڑے جو ہوتے ہیں اور جو قتال کی اور جدال کی نوبت آتی ہے تو اس کے پیچھے یہی علت کار فرما ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی بات سن لی ہوتی ہے اور سننے کے بعد اس کی خبر پر آنکھ بند کر اعتماد کرتے ہوئے رائے قائم کر لیتے ہیں۔ مثلا زید نے عمر کے بارے میں کوئی بات کی کہ بھائی عمر کے تو آپ کے بارے میں یہ خیالات ہیں، یعنی ہمارے معاشرے میں عام طور پر جس طریقے سے لڑائی کا شعلہ جو بھڑکتا ہے اور یہ جو چنگاری شعلے کی صورت اختیار کرتی ہے تو اس کے لیے چنگاری کا سبب جو بنتا ہے وہ یہ چیز بنتی ہے کہ کسی کی خبر پر، کسی کی بات پر
بلا تحقیق اعتماد کر لینا۔ اب اس نے آ کر خبر دی کہ بھائی عمر کے تو آپ کے بارے میں یہ خیالات ہیں، آپ نے یہ سنتے ساتھ ہی عمر کے وہ خیالات ہوں یا نہ ہوں وہ تو گناہ سے بچا رہا، لیکن ہم گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم نے اس کے بارے میں فوری طور پر بدگمانی کی رائے قائم کر لی اور ہم اس کے بارے میں کیا ہو گئے، بدگمان ہو گئے کہ یار وہ تو ہے ہی ایسا، وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہوگا۔ یہ بدگمانی کرنا یہ ایک علیحدہ سے گناہ ہے۔ بدگمانی قائم کرنے کے بعد بات یہاں تک نہیں ٹھہرتی، پھر اس کے بعد اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے یا اس بات جو بات زید نے بتائی ہے اسی بات کی تائید ہو جائے۔ یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ زید نے جھوٹی خبر بتائی ہوگی یا زید کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس کے بجائے اس بات کی ٹوہ میں لگتے ہیں کہ یہ خبر سچی ثابت ہو جائے اور میں جو بدگمانی کر رہا ہوں یہ بدگمانی جو ہے یہ کیا ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں۔ قرآن نے اس سے منع کیا، لا تجسسو، ٹوہ میں نہ لگو۔ اور اس کے بعد آگے چل کر اسی خبر کو بنیاد بنا کر 10 مسلمان بھائی کو جا کر ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور بتاتے ہیں بھائی عمر تو ایسا ایسا ہے، عمر نے تو ایسا کیا اور اس طریقے کا معاملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، غیبت کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ابھی وہ عمر کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوا نہیں اور ہم نے صرف ایک خبر سن کر جو ہے ہم تین گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، خبر پر بلا تحقیق اعتماد کر لیا، اس مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمانی کر لی۔ اگر وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوا بھی تھا عمر تو ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوا تھا، اور ہم کتنے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، کتنی عقل مندی ہے، بلا تحقیق خبر پر اعتماد کر لیا، اس کے بارے میں بدگمانی بھی کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوہ میں بھی لگ گئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا بھی کر لیا، غیبت بھی۔ اب وہ خبر سچی ہو یا جھوٹی، لیکن سننے والا وہ ہے کہ بیک وقت وہ چار گناہوں کے اندر کیا ہو گیا، مبتلا ہو گیا۔ اور پھر یہی چیز پھر غیبت تک محدود نہیں رہتی ہے، پھر اس کے بعد دل کے اندر کینہ حسد بغض یہ چیز جنم لیتے ہیں اس شخص کے متعلق، اور پھر یہ کینہ حسد بغض بعض اوقات قتال اور جدال کی صورت میں سامنے آتا ہے اور مسلمان سے لڑا جاتا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا برا بھلا کہنا، سباب بہت وسیع لفظ ہے، صرف گالی دینے کے معنی میں مستعمل نہیں ہوتا، برا بھلا کہنے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، کسی مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو برا بھلا کہنا، گالی والی دینا مسلمان کو یہ تو فسق ہے، اور مسلمان سے لڑائی کرنا کیا ہے، یہ کفر ہے۔ تو اتنے بڑے گناہ کا آدمی کیا ہو جاتا ہے، مرتکب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے سبب کیا چیز بنی تھی کہ کسی نے کوئی خبر دی تھی اور میں نے اس خبر کے اوپر بلا تحقیق اعتماد کر لی، تو قرآن پاک نے پہلے ہی راستہ بند کر دیا، پہلے ہی دروازہ بند کر دیا، پہلے ہی روک لگا دی کہ یہاں پر روک لگ گئی، اب آگے کسی بھی قسم کے گناہ کی طرف جانے کا راستہ ہی آدمی کو نہیں ملے گا۔ اگر آدمی اس کے اوپر عمل کرے گا تو کبھی بھی نہ بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہوگا، نہ ٹوہ میں لگے گا، اور نہ کسی کی غیبت کرے گا، اور نہ معالِ کار اور انجام کار کے طور پر قتال اور جدار اور لڑائی اور جھگڑے اور برا بھلا کہنے اور گالیاں دینے کی نوبت آئے گی۔ تو قرآن پاک نے پہلے ہی روک لگا دی اور پہلے ہی دروازہ بند کر دیا کہ ایسا عمل ہی نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، اور ایک قرآن جو ہے ثابت قدم رہو، مطلب خبر سننے کے بعد کیا رہو، ثابت قدم رہو، فوری طور پر کوئی عمل درآمد مت کر گزرو، عمل درآمد یا ہاتھ کے ذریعے سے، لڑائی کے ذریعے سے، یا اپنے دل و دماغ کے ذریعے سے اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، یہ قاعدہ بتا دیا، فتبینوا، تو اس کی کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنے سے پہلے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد مت کرو یا اس کے متعلق کوئی رائے جو ہے وہ قائم مت کرو۔ یہ قرآن پاک نے اس چیز سے منع کیا۔ حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے بتایا کہ اس آیت کے شان نزول کے طور پر حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور وہی واقعہ جو ہے اس حکم کے لیے جو ہے وہ علت ہے، یعنی یہ حکم جو بیان کیا گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ فاسق کا تعلق یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ بیان کیا گیا، حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فسق کا عمل نہیں کیا تھا، انہیں غلط فہمی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائن کی بنیاد پر، قرینہ موجود تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ زکوٰۃ لینے جائیں اور وہ زکوٰۃ سے کیا کر دیں، انکار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کے لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، گویا کہ حضرت ولید ابن عقبہ عادل تھے۔ حضرت ولید ابن عقبہ کیا تھے؟ عادل تھے۔ تو ایک عادل آدمی کی خبر اگر قرائن کی بنیاد پر غلط معلوم ہو رہی ہو تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تو قرآن پاک نے بتایا جب عادل آدمی کی خبر کا یہ حال ہے تو فاسق آدمی کی خبر کی تو بطریق اولا کیا کرنی چاہیے؟ تحقیق کرنی چاہیے۔ ہمارا معاملہ آج کل بالکل کیا ہے، اس کے الٹ ہے اور برعکس ہے۔ اب کسی نے کسی مسلمان کے متعلق کوئی خبر سنی کہ فلاں مسلمان نے ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا اور ہمیں پتہ چل گیا، بھائی کس نے بتایا یہ بات آپ کو؟ بی بی سی نے بتایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کافر کی خبر کے اوپر اعتماد۔ اس لیے جو ہمارے ذرائع ہیں، جو مسلمانوں کے ذرائع ہیں، خبری ذرائع، ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، نہ کہ ان ذرائع کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے جو ذرائع ان کافروں نے خود بنائے ہیں۔ قرآن پاک نے اس کے بارے میں اصول یہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء، ان کو کافروں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ مطلب یہ کہ نہ انہیں خبریں دو نہ ان کی خبروں کے اوپر کیا کرو، اعتماد کرو۔ کیوں؟ قد بدت البغضاء من افواہم، یہ تم سے بغض ایسے رکھتے ہیں کہ بغض ان کے منہوں سے ابلا پڑتا ہے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو بغض تمہارے خلاف ان کے دلوں کے اندر موجود ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم و ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، تمہیں برائی پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں اور تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو انہیں ناگوار ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تمہارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور تم سے الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے ان کا جب بس نہیں چلتا ہے تو اپنی انگلیوں کے پورے چبا ڈالتے ہیں، غصے کے مارے، یعنی تم سے اس قدر جلتے ہیں، تم سے اس قدر حسد کرتے ہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا، بہت سارے اہل کتاب دولت ایمان کی وجہ سے تم سے کیا کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم بھی انہیں کی مانند کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ۔ لہذا سختی سے قرآن پاک نے، یہ تو فاسق کی خبر ہے، کافر کی خبر پر اور زیادہ بد اعتمادی کا اظہار۔ کافر کی خبر کے اندر اصل کیا ہے کہ کیا کیا جائے، بد اعتمادی کی جائے، کافر کی خبر پر اعتماد نہ کیا جائے جب تک کہ اسلامی ذرائع کے ذریعے سے یا مسلمانوں کے ذرائع سے یا اپنے بھائیوں سے اس کی کیا نہ ہو جائے، تصدیق نہ ہو جائے۔ ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں اگر چند باتیں سن لیتے ہیں اپنے بھائیوں سے تو فوری طور پر کیا ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں، اور کافروں کے جو خبری ذرائع ہیں ان کے اوپر مکمل کیا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ، تو اس آیت نے بتایا کہ عادل آدمی کی خبر اگر قرائن کے ذریعے سے یہ معلوم ہو کہ شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ لڑائی ڈلوائے، یعنی یہ مسلمان کی شان ہی نہیں ہے کہ پھوٹ ڈلوائے۔ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے، اگر کسی بھائی سے بھائی نے کوئی ایسی بات کی کہ جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ اس بھائی کو، جس بھائی کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے وہ خبر صحیح نہیں ہوگی، وہ خبر صحیح نہیں ہوگی، تو اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اس کی کیا کر لی جائے، تحقیق کر لی جائے، اور جس بھائی نے خبر دی ہے اس بھائی کے بارے میں بھی بدگمانی نہ کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ مسلمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ دو مسلمانوں کو کیا کرے، لڑوائے، دو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈلوائے، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے اور اس بھائی کی بھی شان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس بھائی کو بھی غلط فہمی ہوئی ہو، انسان ہے نا، غلط فہمی ہو گئی ہو جس کی بنا پر وہ یہ بات کر رہا ہے، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے طور پر اس کی کیا کروں، تحقیق کروں، تحقیق کیے بغیر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کروں۔ تو جو بھائی خبر دے رہا ہے نہ اس کے متعلق بدگمانی قائم کرنی ہے اور نہ جس کے بارے میں خبر دے رہا ہے اس کے بارے میں بدگمانی، یہ نہ ہو کہ اس کے بارے میں تو بدگمانی نہ ہو، الٹا خبر دینے والے کے بارے میں بدگمانی ہو کہ یہ بندہ ہی ایسا ہے، یہ ایسے ہی پھوٹ ڈلواتا ہے اور لڑائی ڈلواتا ہے لوگوں کے درمیان، یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ خبر دینے والا بھی تو مسلمان بھائی ہے۔ جس طریقے سے اس کے ساتھ بدگمانی جائز نہیں ہے، ویسے اس کے ساتھ بھی بدگمانی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تو قاعدہ ہے نا، اہل سنت والجماعت کا قاعدہ، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں، عادل ہیں، صحابہ میں کوئی فاسق نہیں ہے، صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ مطلب یہ کہ گناہ اگر ہوا ہے تو کوئی صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ گناہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا ہو۔ امام زیلعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم کی صفت کے ساتھ متصف کیا ہے کہ اللہ پاک ان سے کیا ہو گیا، اور اللہ پاک نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہی ان کے لیے ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ ان کی وفات جو ہے وہ موجبات رضا پر ہوگی، کہ اللہ پاک راضی ہوں گے، اس حالت میں یہ دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے رضا کا کیا کیا ہے؟ اعلان کیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی فاسق نہیں ہوتا، صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کی تھی، اس تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام کے قلوب ایسے مصفہ ہو گئے تھے اور ایسے جلی ہو گئے تھے کہ جس کی بنا پر اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی تو فوری طور پر متوجہ ہو جاتے تھے، کس کی طرف؟ توبہ کی طرف۔ پچاسوں واقعات احادیث کے اندر اس کے ملتے ہیں۔ ستون کے ساتھ باندھا، پھر جن کا بائیکاٹ ہوا انہوں نے توبہ استغفار کیا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی۔ اب ان واقعات کو بنیاد بنا کر کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحابہ کرام پر کیا شروع کر دے؟ تنقید شروع کر دے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے معاف کر دیا، ان الحسنات یذھبن السیئات کا قاعدہ کلیا ہے کہ نیکیاں برائی کو کھا جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز میں شریک ہو جانا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ غزوات میں شریک ہو جانا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ جانا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ حضرت سعید ابن زید کی روایت ہے نا ابو داؤد کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ایک آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یا سفر کر لینا، جس میں اس کے چہرے کے اوپر جہاد کا غبار پڑ گیا ہو، تم ساری زندگی عبادت کرو اور تمہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مل جائے، تو اس ایک ہمراہ کعبی کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو فضیلت مل گئی اور جو مرتبہ مل گیا، قیامت تک کوئی بھی عبادت کرتا رہے اور سجدوں کے اندر اور نمازوں کے اندر اپنی زندگی گزار دے، وہ صحابہ کرام کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ پاک نے اتنی اعلیٰ تربیت، اور جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا ہے اللہ پاک نے، چنیدہ لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انتخاب کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک نے چنا ہے، اور ان کے ایمان کو معیار بنایا ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ ان جیسا کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ تو قیامت کے دن نجات ہوگی، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا تو پھر نجات مشکل ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں تو قاعدہ یہ ہے کہ صحابۃ کلہم عادل، صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ اور ان پر کسی بھی قسم کی تنقید کرنا یا ان کی غلطیوں کو بغرض تنقید دہرانا، یہ جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس قاعدے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک بات کی، جن کی خبر قرائن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق حال کا حکم دیا، اور پھر یہ قاعدہ کلیہ اترا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بنا بین کوئی خبر لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ فاسق کی شہادت اور گواہی بعض حالات میں تو قبول ہے، لیکن عمومی حالات جیسے نکاح وغیرہ کے اندر فاسق کی گواہی کیا ہے؟ قبول ہے، یعنی نکاح کروانے کے اندر، نکاح کے بعد اگر فرض کریں طلاق ہو گئی اور پھر عدالت کے اندر عورت جاتی ہے یا عدالت میں مرد جاتا ہے، تو اس صورت میں پھر فاسق کی گواہی قبول نہیں ہے۔ نکاح کرنے میں تو فاسق کی گواہی کیا ہے؟ قبول ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ ان میں فقہا نے لکھا ہے کہ فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ فاسق کی گواہی کے معتبر نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک نے حکم دیا ہے کہ اس کی کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو، اور اس کی خبر کے اوپر اعتماد، جب خبر کے اوپر اعتماد کرنے سے منع کیا گیا، شہادت اعلیٰ درجے کی خبر ہوتی ہے، کسی کے بارے میں گواہی دینا وہ بھی ایک خبر ہوتی ہے، لیکن وہ خبر اور زیادہ تاکیدی خبر ہوتی ہے کہ قسم کے ساتھ وہ خبر دی جاتی ہے، یہ قسم کھا کے گویا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیا، تو وہ زیادہ مؤکد خبر ہے۔ اس لیے عام خبر کے بارے میں جب قاعدہ ہے کہ فاسق کی طرف سے کوئی خبر آئے تو چھان بین کر لو اور تحقیقات کر لو، اس کے بغیر اعتماد نہ کرو، تو فاسق کی شہادت بطریق اولا کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم، جو لوگ اسلام کے نظام شہادت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، اصل میں انہوں نے اسلام کے نظام شہادت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اصل میں یہاں پر، جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں، تو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا معاملہ کیا ہے، علماء کے دباؤ پر، اور مسلمانوں کی ایک اکثریت تھی اور راسخ العقیدہ مسلمان، ان کے دباؤ پر ہم نے ان کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں آئین کے اندر ادھر ادھر شامل کر لی کہ بھئی حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور قرآن و سنت جو ہے یہاں کا کیا ہوگا؟ سپریم لا ہوگا۔ یہ ساری کے ساری چیزیں شامل کر لی ہیں، اور پھر انگریزوں کے قوانین کو مسلط کیا ہے اور نظام شہادت اسلامی لے کر آئے ہیں۔ انگریزوں کے قوانین اور نظام شہادت لفظی طور پر یہ کہنا چاہیے کہ اسلامی لے کر آئے ہیں، حقیقتاً یہ جو نظام شہادت عدالت کے اندر موجود ہے یہ اسلامی یہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ بھی نظام شہادت وہ نہیں ہے جو نظام شہادت اسلامی کہلاتا ہے. اسلام کا نظام شہادت تو یہ ہے کہ گواہی سے پہلے گواہ کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے، اور اعلانیہ بھی تحقیق ہوتی ہے، اور چپکے سے بھی تحقیق ہوتی ہے. وہاں اس بات کا امکان بہت ہی کم رہ جاتا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر اسلامی قوانین آ گئے تو لوگ تو اس طرح چار گواہوں پر فیصلہ ہوتا ہے تو چار گواہ تو جھوٹے، ایسے پچاسوں گواہ مل جائیں گے جھوٹی گواہی دے کر. وہ اسلامی قوانین کو یہ فرنگی قوانین کی طرح سمجھتے ہیں، جیسے یہاں گواہ بکتے ہیں عدالتوں کے اندر باہر کھڑے رہتے ہیں باقاعدہ کہ بھائی بتاؤ گواہی دینی ہے. بعضوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس چیز کی گواہی دینے جا رہے ہیں، پہلے پیسوں کی بات کرتے ہیں، اتنے پیسے دے دو اور تمہارے لیے ہم جا کر کیا دیتے ہیں گواہی دیتے ہیں. یہ عجائبات ان عدالتوں کے اندر باقاعدہ روزمرہ کی زندگی میں، یعنی یہ ایک معمول کے مطابق ایک چیز ہے. یہ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی شریعت نظام قائم ہوگا تو وہاں پر بھی ایسے ہی شہادت کے لیے گواہ جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے ہوں گے. ایسی بات نہیں، انہوں نے اسلام کے نظام شہادت کو سمجھا ہی نہیں. اسلام کے نظام شہادت کے اندر گواہی کی تحقیق سے پہلے گواہ کی خود اپنی ذات کی تحقیق ہوتی ہے کہ یہ گواہ کس درجے کا ہے. اگر یہ گواہ فاسق ہے تو اس کی گواہی کا اعتبار نہیں ہوگا، اور یہاں عدالتوں میں اس ہی گواہ کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے جو فاسق ہو. فاسق کے علاوہ اگر کوئی عادل گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی نہیں مانی جاتی. تو یہ تو بالکل ایک متضاد نظام ہے اسلام کے. اسلام کے مقابلے میں اسلام کے متوازی ایک کھڑا کیا گیا نظام ہے جس میں بالکل اسلام کے متوازی چیزیں کیا کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں. اسلام وہ نظام ہے جو گواہی کے اندر عدل کو شرط کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ایسا بدترین نظام ہے جو گواہی کے اندر فسق کو شرط کی حیثیت سے، زبان سے نہ کہیں لیکن تجربے سے یہ چیز ضرور ثابت ہے کہ فسق کو بطور شرط انہوں نے رکھا ہوا ہے. فاسق کی گواہی، پولیس والے جو آ کر گواہی دیتے یہ ایماندار ہوتے ہیں؟ عدل تو ان کے قریب سے ان کو چھو کر بھی عدل نہیں گزرتا، انصاف کو تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ انصاف ہوتا کس چیز کا نام ہے. شریعت میں یہ ہے کہ اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ کو بھی دیکھا جائے گا گواہ کی. داڑھی اگر کاٹتا ہے کبائر کے اندر مبتلا ہے، اس کی گواہی کا اعتبار؟ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے بازار میں چلتا پھرتا وہ کھاتا پیتا ہے تو اس کے بھی گواہی کا اعتبار نہیں، کیونکہ یہ لاوبالی آدمی کی نشانی ہے نا کہ یہ معاملات کو ہلکا لے گا. متقی ہو، پرہیزگار ہو، پھر اس کے متقی پرہیزگار ہونے کی تحقیقات اعلانیہ بھی کی جائے گی، سری بھی کی جائے گی، خفیہ تن بھی تحقیق کی جائے گی، اپنے بندوں کو اس کے علاقے میں بھیج کر. اب ایک آدمی اس کے متعلق جھوٹ بولے گا، دو جھوٹ بولے گا، پورا علاقہ جھوٹ بول دے، ایسا تو ناممکن ہوتا ہے. یہ ساری تحقیق ہو جائیں گی، پھر وہ گواہ صاحب آئیں گے اور آ کر گواہی دیں گے، پھر ان کی گواہی کو مانا جائے گا، اور پھر اس گواہی کے بعد بھی کافی سارا اس کا ایک پروسیس ہے وہ چلے گا، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے اس کے متعلق کیس کا کیا ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اسلام کا نظام شہادت، جہاں کس چیز کو معیار بنایا گیا ہے؟ عدل کو معیار بنایا گیا کہ عادل آدمی کی گواہی، خاص کر خون وغیرہ کا مسئلہ ہو، جان وغیرہ کا مسئلہ ہو، تو وہاں تو بہت زیادہ تحقیق کی جاتی ہے عادل آدمی کی گواہی کی کہ یہ شخص جو گواہی دے رہا ہے یہ عادل ہے بھی کہ نہیں. تو بہت ہی کم چانس اس بات کا رہ جاتا ہے کہ کوئی آدمی جھوٹی گواہی دے کر اپنے حق میں فیصلہ کر لے. اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ اگر کوئی دو آدمی جھگڑا لے کر آئے میرے پاس اور ان میں سے کسی کی چرب زبانی کو میں نے سن لیا اور اس کے حق میں کیا کر دیا، غلطی سے فیصلہ دے دیا حالانکہ اس کا حق نہیں تھا، تو میں نے جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اب اس کی مرضی اس کو لے لے یا چھوڑ دے. اس پر بھی اللہ سے ڈرایا گیا کہ اب اگر ناحق نے حق لے بھی لیا ہے گواہی کی بنیاد پر، جس گواہی کی اتنی ساری تحقیق ہو چکی ہے، اولاً تو اس گواہی کی بنیاد پر ناحق کو حق ملے گا نہیں، لیکن اگر فرض کریں بالفرض و تقدیر مل بھی گیا تو اس کو بھی اللہ سے ڈرایا گیا کہ اب اس حق کو کیا کرو، چھوڑ دو. اور پھر اسلامی معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں اس قدر عبادت، ریاضت اور ان چیزوں کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آدمی کا دل خود وہ اس بات کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو اختیار کرے یا ناحق کسی کے کوئی چیز کیا کرے، غصب کرے اور لے لے. اور اسلامی تاریخ میں ہمیں 50 واقعات اس طرح کے ملا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبئ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو قاعدہ بتا دیا، فتبینوا، اس کی کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، بدگمانی مت کیا کرو، نہ اس کے متعلق نہ جس کے بارے میں بتایا گیا اس کے متعلق. ان تصیبوا قوما، یہ چونکہ اس واقعے سے متعلق ہے یہ واقعہ، یہ آیت، تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ جا پڑو نادانی میں کسی قوم پر، حملہ کر دو نادانی میں کسی قوم پر. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر انجام کے اعتبار سے تمہیں کیا اٹھانی پڑے، ندامت. اور عام طور پر جس جھگڑے کی بنیاد بلا تحقیق بات پر اعتماد کرنا ہوتا ہے، آپ اس کا تجربہ کر لیں، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو، لڑائی ہو، آپ ان دونوں کو 15-20 منٹ کے لیے اکیلے بٹھا دیں کہ تم دونوں اکیلے بیٹھ کر بات کر لو، جو آپس میں گلا شکوہ ہے وہ کیا کر لو، دور کر لو۔ تو اگر وہ گلا شکوہ دور کریں گے تو 15-20 منٹ کے بعد نتیجہ یہی نکلے گا، یار میں نے تو یہ سمجھا تھا، وہ کہے گا میں نے تو یہ بولا تھا، مطلب یہ کہ بات کچھ بھی نہیں ہوگی، بس میں نے تو یہ سمجھا تھا اور میں نے تو یہ بولا تھا، یہ ہوگا ساری لڑائی کا جو ایک چربا اور لب لباب اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہوگا، 2 منٹ میں یہ مسئلہ کیا ہوگا، حل ہوگا۔ مطلب آخر میں ندامت اٹھانی پڑتی ہے، یہی تحقیق اگر آپ پہلے کر لیتے تو اب ندامت اٹھانی نہ پڑتی۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ آخر میں جو ہے ندامت اٹھانی پڑے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔